میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. باواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کر دیجیے. صلی اللہ علی نبی جلومی والہ وصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال اور کچھ مہینے جو آپ کا اقتدار تھا اس میں اسلام کی بنیاد کو بہت زیادہ مضبوط کیا. بے شمار لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اس وجہ سے قدر نہیں اٹھایا کیونکہ ان کا اقتدار بہت محدود تھا, اس وجہ سے لوگوں نے قدر نہیں اٹھایا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اسی 2 سال 3 مہینے کے اقتدار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا کہ بعد میں آنے والے خلفاء جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے ان کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے راہیں متعین فرما دی اور وہ اس پر چلتے رہے اور کامیابی نے ان لوگوں کے قدموں کو چوما. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا, اس پر مورخین نے گفتگو کی. مختصر اتنا ذہن میں رکھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا. بعض نے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضور کریم علیہ السلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا. کنیت ابو بکر تھی. 2 القاب یعنی 2 لقب ایسے ہیں کہ جن سے ابو بکر صدیق نے کافی شہرت حاصل کی. ایک آپ کا لقب صدیق ہے اور دوسرا آپ کا لقب عتیق. والد محترم کا نام عثمان تھا اور کنیت ان کی ابو قحافہ تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض جگہ پر طالب علم بالخصوص میری یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض جگہ پر ان کے والد کا نام نہیں آتا بلکہ ان کے والد کی کنیت جو ہے وہ آ جاتی ہے. اور کنیت بعض لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جن کی کنیت ان کے نام پر غالب آ گئی, جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا اصلی نام کیا تھا بے شمار لوگوں کو پتا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصلی نام کیا تھا اسی طرح لوگوں کو پتا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے آپ کے والد کی کنیت بھی جو ہے وہ نام پر غالب آ گئی. اور یہ کتابوں کے اندر آپ کے والد کا نام عموماً جو ہے وہ ابو قحافہ آتا ہے جو غلط ہے. آپ کے والد کی وہ کنیت تھی اور ان کا نام عثمان تھا. فتح مکہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا. فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب تشریف لائے تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا. حضور نے دعا کی. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 98 برس عمر شریفہ عطا فرمائی. 98 برس عمر شریفہ عطا فرمائی. والدہ محترمہ کا نام سلمہ تھا. کنیت ان کی ام الخیر تھی. اپنے شوہر سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. ابو قحافہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 94 برس عمر شریفہ عطا فرمائی. والد محترم کو 98 برس عمر شریفہ ملی اور والدہ محترمہ کو 94 برس عمر شریفہ عطا ہوئی. 7ویں پشت میں مرہ بن کعب پر آپ کا سلسلہ نسب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ خاندانی سے ملتا ہے. واقع فیل کے 2.5 برس کے بعد مکے شریف میں پیدا ہوئے. 2 برس 3 ماہ اور 11 دن مسند اقتدار پر متمکن رہے. 63 برس کی عمر شریفہ میں مدینہ شریف میں آپ نے وصال فرمایا. 142 احادیث مقدسہ سرکار سے روایت فرمائی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 4 تکبیرات کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا فرمائی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت بھی بعض اہل علم حضرات نے بیان فرمائی کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ جب مجھے تم غسل دے دو, جب مجھے کفن پہنا دو, میری نماز جنازہ جب پڑھ لو تو ایسا کرنا کہ میرے جنازے کو اٹھا کر سیدھا حضور کریم علیہ السلام کے روزے کے پاس لے جانا اور کوئی کہنے والا یہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست ابو بکر صدیق حاضر ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر حضور کے روزے کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے سرکار کے پہلو میں لٹا دینا, اگر دروازہ نہیں کھلے تو سامنے بقی ہے مجھے بقیع میں دفن کر دینا. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا, غسل لیا گیا, کفن پہنایا گیا, نماز جنازہ پڑھائی گئی. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد صحابہ کرام نے اس وصیت پر عمل کیا اور آپ کے جنازے کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریفہ کے پاس لے جایا گیا. کسی کہنے والے نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا دوست ابو بکر صدیق حاضر ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بس یہ کہنا تھا, حضور کے روضے کا دروازہ خود بخود کھل گیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کریم علیہ السلام کے مزار شریفہ کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور حضور کی قبر انور سے آواز آئی, ادخلوا الحبیب الی الحبیب, اے لوگوں کیا دیکھتے ہو, حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو, حبیب کو حبیب کے ساتھ لٹا دو. اللہ اکبر. اس وقت سے لے کر آج تک ابو بکر صدیق اس گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی شان کے ساتھ جو ہے وہ آرام فرما رہیں گے. بلکہ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا بھی تھا کہ حضور کریم علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے, سیدھا ہاتھ حضور کریم علیہ السلام کا ابو بکر صدیق نے تھاما ہوا تھا اور حضور کریم علیہ السلام کا یہ دوسرا ہاتھ فاروق اعظم نے تھاما ہوا تھا. تو حضور نے فرمایا تھا, انشاءاللہ ہم لوگ اپنی قبروں سے اسی طرح نکلیں گے, ہم لوگ اپنی قبروں سے اسی طریقے سے نکلیں گے. تو اللہ اکبر, یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ آپ نے عقیدہ اہل سنت کو مضبوط فرمایا. ورنہ اگر صحابہ کرام کا معاذ اللہ یہ عقیدہ ہوتا, سرکار قبر میں مٹی میں جا کر کے مل گئے, سرکار کا وجود ختم ہو گیا, تو اس وقت لوگ کہتے ابو بکر صدیق یہ آپ کیا وصیت کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم جو ہے وہ مٹی میں مل چکا ہے, یہ کیسی آپ وصیت کر رہے ہیں؟ لیکن کسی نے نہیں کہا, بلکہ سارے لوگوں نے, سارے صحابہ کرام نے اس وصیت پر عمل کیا. تو الحمدللہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا وہی ہم سنیوں کا عقیدہ, الحمدللہ وہی ہم سنیوں کا عقیدہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق بنو تیم سے تھا اور یہ خاندان دور جہلیت کے اندر یہ قبیلہ بہت مشہور تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے قبیلے کی خوبی یہ تھی کہ اس قبیلے کے پاس دو چیزیں تھیں, ایک تو یہ قتل کے مقدمات کے فیصلے کرتا تھا یہ قبیلہ, اور دوسرا دیتیں جمع کرتا تھا. اس قبیلے کے جو سردار ہوتے وہ قتل کے مقدمات کے فیصلے کرتے تھے اور دیتیں جمع کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جوانی کی دنیا میں قدم رکھا تو یہ دونوں محکمے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. مورخین کہتے ہیں کہ اپنی برادری میں سب سے زیادہ دولت مند تھے ابو بکر صدیق. فرماتے ہیں کہ مروت اور احسان کا مجسمہ تھے, پوری قوم میں بہت زیادہ معزز تھے, گم شدہ لوگوں کو تلاش کرنا یہ آپ کا شیوا تھا, اور قریش کے ان 11 افراد میں سے تھے کہ جن کو دونوں دور میں عزت حاصل رہی, دور جاہلیت میں بھی اور دور اسلام میں بھی جو ہے ان کو عزت حاصل رہی. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جس وقت ہم دور جاہلیت میں دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور جاہلیت میں ہر چیز سے دامن صاف تھا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ دور جہلیت کے اندر گھروں کے اندر شراب بنا کرتی, اور جس طریقے سے ہم پانی استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے شراب استعمال ہوتی تھی, مٹکوں میں شراب ہوتی تھی, لیکن ابو بکر صدیق نے کبھی شراب کو چکا نہیں. ایک خوبی, حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی بت پرستی نہیں کی, کبھی شرک نہیں کیا, کبھی زنا نہیں کیا, کبھی کوئی برا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہیں تو مسئلہ چل نکلا, گفتگو چل نکلی شراب کے موضوع پر کہ کس کس نے شراب پی. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا, صحابہ کرام نے, اے ابو بکر صدیق, کیا آپ نے کبھی زندگی میں شراب پی؟ فرمایا, اللہ کی پناہ, میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ شراب کو چکا تک نہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اس کا سبب آپ دریافت فرمائیں. فرمائے, اس لیے کہ میں اپنی عزت اور ناموس کی بڑی حفاظت کیا کرتا تھا, اپنی عزت کی ناموس کی بڑی حفاظت کیا کرتا تھا, اور شراب جو بندہ استعمال کرتا ہے وہ اپنی عزت بھی کھو دیتا ہے, اپنی ناموس کو بھی کھو دیتا ہے. چنانچہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو شراب استعمال کرتے ہیں شراب پینے کے بعد وہ اس طریقے سے بے قابو ہو جاتے ہیں اور بڑبڑانے لگتے ہیں کہ عجیب و غریب الفاظ وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں. مفتیان کرام کے پاس کتنے فتوے آپ ملاحظہ فرما لیجئے, اور جو فتاوے کی کتابیں ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی, ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی. تو یہ مسئلہ اسی لیے تو آیا کہ لوگ شراب پینے کے بعد بے قابو ہو جاتے ہیں اور اول پول اپنی زبان سے بکنے لگ جاتے ہیں, جس سے بندے کی عزت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ناموس مٹی میں مل جاتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں اپنی عزت و ناموس کی بڑی حفاظت کرتا تھا اور شراب یہ دونوں چیزیں ختم کر دیتی ہے. اب وہاں سے ایک صاحب اٹھے اور حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابوبکر صدیق سے یہ سوال کیا, انہوں نے یہ جواب دیا, آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور نے دو مرتبہ فرمایا کہ میرے ابوبکر صدیق نے سچ کہا, میرے ابوبکر صدیق نے سچ کہا. اللہ اکبر. تو دور جاہلیت میں کہ جہاں شراب جو ہے پانی کی طریقے سے استعمال کی جا رہی ہو, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی جو ہے وہ شراب کو نہیں چکا. اسی طریقے سے بت پرستی سے بھی آپ دور تھے, حالانکہ آپ دیکھیے دور جاہلیت کہ بتوں کو بنایا جاتا, تراشا جاتا, ان کی عبادت کی جاتی, لوگ اپنی پہچانیاں ان کے آگے جھکایا کرتے تھے اور پورا وہ معاشرہ تھا اگر آپ دیکھیں. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی, بتوں سے آپ دور تھے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر لکھا کہ ایک مرتبہ آپ کے والد نے کہا اپنی اہلیہ سلمہ سے کہ ابوبکر کو تیار کرو, میں ان کو لے کر کے جاؤں گا. حضرت ابوبکر صدیق کو تیار کیا گیا, وہ لے کر کے آئے دور دراز عبادت خانے میں, بت گدے میں جہاں پر سارے بت موجود تھے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک بت کے سامنے کھڑا کر دیا. کہا ابوبکر صدیق یہ ہے تمہارا خدا جو تم کو روٹی دیتا ہے پانی دیتا ہے. اب وہ کسی کام سے جب نکلے تو ابوبکر صدیق اس بت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں پیاسا ہوں مجھے پانی دو, میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو, مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے مجھے کپڑے دو. اب وہ پتھر کا بنا ہوا بت کیا کرتا, ابوبکر صدیق نے بڑا سا پتھر اٹھا کے جب اس پر مارا تو وہ جو ہے ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گیا. آپ کے والد تشریف لائے, جب یہ منظر دیکھا غصہ ہو گئے, برہم ہو گئے اور ابوبکر صدیق کو پکڑ کر اپنی اہلیہ کے پاس لائے. ابھی ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے کہ آپ کی اہلیہ نے کہا کہ ابو قحافہ اس بچے پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ, کیونکہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو میں نے کسی کہنے والے سے سنا تھا, کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اور میں نے سنا تھا کہ سلمہ تو کتنی خوش نصیب ہے, تیرے گھر میں نبی آخر الزمان کا جانشین پیدا ہو گیا. تو یہ کام جو ابوبکر صدیق کے میں دیکھ رہی ہوں کہ بت پرستی سے دور, شراب سے دور, لگتا یہ ہے کہ ابوبکر صدیق نے آگے جا کر کوئی اور کام کرنا ہے. تو اللہ اکبر, بت پرستی سے بھی دور تھے, شراب سے بھی دور تھے. مورخین کہتے ہیں کہ کس کا نسب کیا ہے, علم انصاب میں بہت زیادہ ماہر تھے, یہی وجہ تھی کہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. ابن سعد نے کہا کہ کسی شخص نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اپنے والد کا حلیہ مبارکہ بیان کریں, بتائیے کہ آپ کے والد محترم کا خد و خال کیسا تھا. تو اللہ اکبر, حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگ گئی کہ میرے والد محترم انتہائی خوبصورت انسان تھے, رنگ مبارکہ سفید تھا, بدن اکھیرا تھا, دونوں رخسار اندر کو دبے ہوئے تھے, پیٹ مبارکہ قدرے بھاری تھا, پیشانی مبارکہ ہمیشہ عرق آلود رہتی اور پیشانی بلند تھی, چہرے مبارکہ پر زیادہ دوش نہیں تھا, نظریں ہمیشہ نیچی جھکا کر چلا کرتے تھے, انگلیوں کی جڑوں کے درمیان گوشت کم تھا اور بال سفید تھے اور بالوں پر آپ مہندی لگایا کرتے تھے. یہاں پر اہل علم حضرات نے کہا, خصوصاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار جب مکہ شریف سے ہجرت کی, مدینہ شریف میں جب سرکار داخل ہوئے تو پوری جماعت صحابہ میں صرف ابوبکر صدیق وہ واحد تھے کہ جن کے بالوں کے اندر سفیدی بھی تھی اور سیاہی بھی تھی, یعنی کچھ بال جو ہے وہ سفید ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بالوں میں جو ہے وہ مہندی لگایا کرتے تھے. اب آئیے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عتیق اور صدیق کہنے کی وجوہات پر بھی گفتگو کی، خصوصاً علامہ جلالی سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس پر گفتگو کی ہے. اگر اس کو بنظر غائر آپ دیکھیں تو یقیناً آپ کا ایمان جو ہے وہ جھوم اٹھے گا. کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ عتیق کے دو معنی، ایک معنی ہے آزاد کیا گیا اور دوسرا معنی ہے آزاد ہونے والا، یہ دو معنی ہیں عتیق کے. فرماتے ہیں علامہ سیوطی علیہ رحمٰ کہ آپ کی والدہ محترمہ کے یہاں جب اولاد پیدا ہوتی فوراً انتقال کر جاتی، زندہ نہیں رہتی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے یہ زندہ رہے، سانسیں چل رہی تھی، تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو گود میں لیا اور سیدھا کعبہ شریف کے سامنے آ گئی اور آ کے عرض کرتی ہیں اے اللہ تو نے اسے موت سے آزاد فرمایا، اب تو اسے میرے حوالے فرما دے. تو امام سیوطی فرماتے ہیں چونکہ آپ اپنے والدہ کی وہ اولاد ہیں کہ جو موت سے آزاد ہوئی، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا تھا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس کا مفہوم اگر میں یوں عرض کر دوں تو بات آپ کے دل و دماغ میں رہ جائے. فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے جھرمٹ میں جلوہ کر اور سامنے سے دیکھا گیا کہ ایک صاحب آ رہے ہیں کہ جن کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، چادر وغیرہ انہوں نے اوڑھی ہوئی. تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں کیا تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جس کو اللہ نے دوزخ سے آزاد فرما دیا، جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دیکھو وہ صاحب جو آ رہے ہیں وہی صاحب ہیں. چنانچہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا وہ صاحب آئے، آ کر کے صحابہ کرام کی جھرمٹ میں بیٹھے اور جب انہوں نے اپنے اوپر سے چادر اٹھائی میں نے دیکھا کہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے آزاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد فرمایا، اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ عتیق کہا جانے لگا. بعض نے کہا کہ عتیق کے معنی ہے خوبصورت، صاحب جمال. چونکہ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے اس وجہ سے بھی آپ کو عتیق کہا جاتا تھا. بعض مورخین نے کہا کہ عتیق کا معنی ہے عیب سے آزاد، چونکہ آپ کے نسب میں کوئی عیب نہیں تھا اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ عتیق کہا جاتا تھا. اب صدیق کہنے کی وجہ کیا ہے یا عتیق کہنے کی وجوہات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. صدیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق فرمائی اور سرکار نے خود فرمایا ایک مقام پر کہ میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے مجھ سے موضع طلب کیا، کوئی موضع دکھائے سوائے میرے دوست ابو بکر صدیق کے. کہ جب میں نے کہا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا. تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ صدیق کہا گیا. ایک بات تو یہ، بعض نے کہا کہ جب سرکار سفر معراج پر گئے اور معراج سے جب سرکار واپس آنے لگے تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ صبح اعلان فرمائیے گا کہ میں تھوڑے سے وقت میں آسمانوں پر گیا اور آیا، میں تھوڑے سے وقت میں جو ہے وہ مسجد اقصا گیا اور آیا، آپ یہ اعلان فرمائیے. تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی قوم تصدیق کرے گا. عرض کی یا رسول اللہ جو تصدیق کرے گا دنیا اسے صدیق کہہ کر کے پکارے گا. چنانچہ سرکار زمین پہ جلوہ گر ہوئے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آسمانوں پر گیا اور آیا، تھوڑے سے وقت میں دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا. میں مسجد اقصی تک گیا اور آیا، تھوڑے سے وقت میں دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی چل رہا تھا. اب کافروں کے ہاتھ یہ بات لگ گئی، انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں ان کے دوست ابو بکر کے پاس، ابو بکر سے ہم پوچھیں گے گھما پھرا کر کے سوال. چنانچہ سب کے سب آ گئے اور آن کر کے گھما پھرا کے سوال کرنے لگے اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا اور آیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق ہر چال کو سمجھتے تھے. ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھ سے گھما پھرا کے بات نہیں کرو، یہ بتاؤ کہ یہ بات کہی کس نے، یہ بتاؤ کہ یہ بات کہی کس نے ہے. کہا یہ بات آپ کے نبی اور آپ کے رسول نے کہی ہے. فرمایا میرے آقا نے کہا، خدا کی قسم سچ کہا، میرے آقا نے کہا، خدا کی قسم سچ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ صدیق کہا جانے لگا. اللہ اکبر. آئیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ مولا علی کو دیکھا گیا کہ وہ برسر منبر یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے ابو بکر کا نام صدیق رکھا، برسر زبان برسر منبر وہ کہا کرتے تھے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا نام صدیق جو ہے یہ آسمانوں سے نازل فرمایا. تو اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ صدیق کہا جانے لگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا, سرکار نے جب دعوت دی, ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا, مسلمان ہوئے, لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو چھپایا نہیں, حالانکہ جانتے تھے کہ جب میں کہوں گا کہ میں حضور کی غلامی میں شامل ہو گیا تو لوگ میری جان کے دشمن بن جائیں, میرے بزنس کو نقصان ہوگا, میرے کاروبار کو نقصان ہوگا. نہیں چھپایا, بلکہ ابوبکر صدیق نے جیسے اسلام قبول کیا تو جس جس پر اثر تھا اس کو دعوت تبلیغ دینے لگ گئے. جس جس کو جانتے تھے, جس جس کو پہچانتے تھے, اس کو دعوت الحق دینے لگ گئے. چنانچہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ کئی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, حضرت عثمان غنی, آپ نے اسلام قبول کیا ابوبکر صدیق کی دعوت پر. حضرت عبد الرحمن ابن عوف, انہوں نے بھی ان کی دعوت پر اسلام قبول کیا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ, انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص, انہوں نے بھی ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا. حضرت زبیر بن عوام, انہوں نے بھی ابوبکر صدیق کی دعوت پر جو ہے وہ اسلام قبول کیا. تو ابوبکر صدیق بہت بڑا نام تھا کاروبار کے اندر, بزنس کے اندر, لیکن انہوں نے کسی بھی شخص کے سامنے اس کو چھپایا نہیں, بلکہ اسلام کو اپنے ظاہر فرمایا اور جس جس پر اثر تھا اس کو دعوت الحق جو ہے وہ دینے لگ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اب جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ سے لوگ متاثر ہوئے اور حضور کے دامن سے جب وابستہ ہونے لگے تو اب مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا. روزانہ کوئی نہ کوئی صحابی آتا کہ کسی کے ہاتھ پہ زخم, کسی کے چہرے پہ زخم, کسی کی پیشانی پہ زخم, کسی کے پیر پہ زخم, کیا ہو گیا فلانے نے یہ تکلیف دی, کیا ہو گیا فلانے نے یہ تکلیف دی. تو سارے صحابہ کرام عرض کرنے لگ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہمیں لڑنے کا حکم دیا, ہمیں جہاد کا حکم دے تاکہ ہم ان کو بھی مزہ چکائیں. لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں صبر کی تلقین کرتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو کہہ دیں کہ وہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرے. تو سرکار کریم علیہ السلام کے پاس جب یہ حکم آیا تو اس وقت سرکار نے ابوبکر صدیق کو بلایا. بلانے کے بعد فرمایا, ابوبکر اب ہمیں ہجرت کا حکم ملنے والا اور تم میرے ساتھ ہجرت کرو, تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق بہت خوش ہوئے. چنانچہ ابوبکر صدیق نے 800 درہم میں دو خوبصورت سی اونٹنیاں خریدی, دو خوبصورت سی اونٹنیاں کے, اور ان کی پرورش کرنے لگ گئے کہ جب ہم ہجرت کریں گے تو اس اونٹنی پر اس پہ سرکار بیٹھیں گے, اس پہ میں جو ہے بیٹھوں گا اور ہم لوگ یہاں سے ہجرت کریں گے. ایک اونٹنی کا نام قصبہ تھا, یہ سرکار کے وصال تک آپ کی سواری رہی. دوسری اونٹنی کا نام عدوہ تھا, یہ خلافت فاروقی میں جو ہے وہ فوت ہوئی, اور بروز قیامت, مفسرین نے بھی اس کو لکھا کہ بروز قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اسی اونٹنی پر سوار ہو کے میدان محشر میں آئیں گی. اور کوئی کہنے والا کہے گا, اہل محشر کیا دیکھتے ہو, اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لو, مصطفیٰ کی شہزادی گزرنے والی ہیں. چنانچہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ, کہ جس طریقے سے بجلی گزرتی ہے اسی تیزی کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ جو ہے وہ کل صراط سے گزر جائیں گی. تو اللہ اکبر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اپنی پلاننگ میں مصروف ہیں, سواری بھی خریدنی, اچھی ٹیم تھی اور ان کی دیکھ بھال بھی جو ہے وہ جاری ہے. اللہ اکبر, اب حضور نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا مدینہ شریف کی طرف, مسلمان یہاں سے ہجرت کرتے ہیں مکے سے اور مدینہ شریف میں داخل ہو گئے. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم ہوا ہجرت کا تو حضور کریم علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا. اس وقت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع دے دی گئی, جبریل امی نے یہ اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, دشمن جو ہے وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور 100 نوجوانوں پر مشتمل ایک دستہ انہوں نے ترتیب دے دیا ہے جو آپ کے مکان کو رات کے وقت چاروں طرف سے گھیریں گے اور آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں. تو حضور کریم علیہ السلام نے رات کے وقت مولا علی کو بلایا, اور مولا علی کو بلانے کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امانتیں تھیں مولا علی کے حوالے کی, اور حضور نے ایک چادر بھی انہیں دی, اور اہل علم فرماتے کہ حکم دیا کہ یہ چادر اوڑھ کر تم بستر پر لیٹ جاؤ, کافر تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. کافر نقصان نہیں پہنچائیں، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یہ امانتیں ہیں صبح لوگوں کو کہ جن جن افراد کی ہیں دے کر کے آپ مدینے کی طرف ہجرت کیجئے گا. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ رات تھی کہ اپنی زندگی میں اس رات میں بڑی سکون کے ساتھ سویا، بڑے اطمینان کے ساتھ سویا کہ حضور نے فرمایا کہ کافر جو ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مفسرین فرماتے ہیں ایک مٹھی مٹی لے کر سورہ یاسین کی آیت مقدسہ فاخشیناہم فہم لا یبصرون تک پڑا اور ان کی طرف مٹی بھر جو خاک تھی وہ پھینکی جو سب کے سروں پر پڑی کہ جن کی تعداد 100 تھی، ان سب نے سرکار کریم علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور سرکار ان کے سامنے سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں، کسی کو بھی سرکار کریم علیہ السلام دکھائی نہیں دے رہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں عقل اور دل کے اندھوں کو مصطفیٰ کا نور دکھائی نہیں دیتا، جو عقل کے اندھے جو دل کے اندھے ہیں انہیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور جو ہے وہ کبھی بھی دکھائی نہیں دے گا. حالانکہ ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، ابو بکر حضور کو دیکھ رہے ہیں، وہ 100 کے 100 نہیں دیکھ رہے، ابو بکر حضور کو دیکھ رہے ہیں وہ 100 کے 100 جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے. اللہ اکبر، حضور کریم علیہ السلام ان کے سامنے سے نکلتے ہیں، انہوں نے بعد میں جب اپنے سروں پہ ہاتھ پھیرا تو سب کو جو ہے وہ مٹی محسوس ہوئی. ابو بکر صدیق سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جو ہے وہ غار ثور کی طرف روانہ ہوتے ہیں. یہ پہاڑ مکہ معظمہ سے 5 میل دور ہے، 5 میل دور ہے، لے کر کے آ گئے اس طرف رواں دواں ہے. ادھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بستر پہ سو رہے ہیں، کافر جب گھر میں داخل ہوئے چادر جب اٹھائی تو دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آرام فرما ہے، تو مولا علی سے پوچھا کہ تمہارے نبی کہاں گئے، تو مولا علی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. چنانچہ انہوں نے مولا علی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا. اب ہر جگہ پر تلاش شروع ہو گئی سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب کیا ہوا، یہاں ابو بکر صدیق سرکار کو لے کے جا رہے ہیں، جہاں تک سواری کا سفر تھا وہاں جو ہے سفر کیا گیا. اس کے بعد ابو بکر صدیق اور سرکار کریم علیہ السلام پیدل چلنا شروع ہوتے ہیں، اور ابو بکر صدیق کا حال جو مفسرین نے لکھا وہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور یہ عشق مصطفیٰ ہے جو ابو بکر صدیق سے یہ سارے کام کروا رہا تھا. اللہ اکبر، کیا ہوتا ہے، ابو بکر صدیق سرکار کریم علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں برابر برابر، اچانک کیفیت تبدیل ہوتی ہے تو سرکار کے پیچھے آ جاتا ہے، پھر سوچتے ہیں کچھ تو سرکار سے آگے آ جاتا ہے، کچھ سوچتے ہیں تو پھر دائیں طرف آ جاتا ہے، کچھ سوچتے ہیں تو پھر بائیں طرف آ جاتے ہیں. میرے آقا مسکرائے، فرمایا ابو بکر یہ عجیب فعل کر رہے ہو، کبھی میرے پیچھے چلے جاتے ہو، کبھی آگے آ جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس کی کیا وجہ؟ عرض کی یا رسول اللہ، سمتے چار ہیں اور ابو بکر کی جان ایک ہے، سمتے چار ہیں ابو بکر کی جان ایک ہے، سوچتا ہوں کہ کئی دشمن سامنے سے حملہ نہیں کر دے سامنے آ جاتا، پیچھے سے حملہ نہیں کر دے پیچھے آ جاتا، یہاں سے نہ آ جائے اس طرف آ جائے، یہاں سے نہ آ جائے اس طرف آ جائے. اے ابو بکر، ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، میری خواہش یہ ہے کہ میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، خواہش یہ ہے کہ میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، آپ کو کچھ بھی نہ ہو. اللہ اکبر، یہ ہے اس کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. پھر مفسرین کرام اور اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آ گیا کہ ابو بکر صدیق نے سرکار کو اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھایا،